شرائط و فرائض کا بیان ہو رہا تھا. شرائط آپ سن چکے ہیں اور فرائض یعنی ارکان نماز جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ان میں سے بعض کا بیان ہو گیا. سب سے پہلے جو بیان کی گئی تھی وہ ہے قیام اور پھر ہے قرت. تو کل یہ بات کہی گئی تھی کہ قرت فرض ہے. اگر کسی شخص نے کسی رکعت میں بالکل قرت کی ہی نہیں تو نماز نہیں ہوگی. اور اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی میں نے بیان کی تھی. نماز کے درست ہونے کے لیے کم از کم ایک بڑی آیت قرآن مجید کی, کوئی ایک بڑی آیت یا چھوٹی تین آیتیں, جیسے انا عقینا کر کوثر, تین چھوٹی آیتیں ہیں, یا اس سے بھی چھوٹی آیت بعض جگہ قرآن مجید میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان, یہ سب آیتیں ہیں پوری پوری. تو تین چھوٹی آیتیں کم از کم یا ایک بڑی طویل آیت, یہ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی قرات کر لی ہے اس نے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اتنی قرات ابھی نہیں کی اس نے, الرحمن ہی پڑھا تھا اس کے بعد بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو نماز نہیں ہوگی. کیونکہ جو نماز جتنی قرات ضروری ہے نماز میں وہ قرات نہیں پائی گئی. اسی طریقے سے ایک بڑی آیت شروع کی لیکن ابھی تھوڑی سی پڑی تھی اور اس کے بعد سجدہ رکوع کر لیا تو پوری بڑی آیت کی تلاوت مکمل نہیں ہوئی, اس لیے نماز نہیں ہوئی. تو بہرحال نماز کی صحت کے لیے اتنی قدر ضروری ہے کہ یا تو ایک بڑی آیت تلاوت کرے یا تین چھوٹی چھوٹی سی آیتیں تلاوت کی جائیں. تو نفس قرت جو ہے یہ فرض ہے. تو قیام قرات اور اسی طریقے سے رکوع, رکوع یہ بھی فرض ہے. اگر کوئی شخص رکوع کرے گا ہی نہیں بالکل, چاہے پوری نماز میں ایک رکوع سے رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر رکعت میں فرض ہے, ایسا نہیں کہ پوری نماز میں ایک دفعہ رکوع کر لیا تو کافی ہو گیا. نہیں, ہر رکعت میں رکوع فرض ہے, ہر رکعت میں دونوں سجدے فرض ہیں. تو رکوع اگر کسی شخص کا رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزیہ میں فرماتے ہیں کہ رکوع کی حقیقت کیا ہے. امانت کا بوجھ جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر پیش کیا تو انسان نے اپنی گردن کو جھکا دیا اور اپنی پیٹھ آگے کر دی کہ اللہ آپ جتنا بوجھ چاہیں میری کمر پر ڈال دیں, میری بوجھ کمر حاضر ہے. جس طرح جانور اپنی پیٹھ پر بوجھ لادتے ہیں اسی طریقے سے گویا ہم نے رکوع کی حالت میں اپنی کمر اللہ کے سامنے رکھ دی کہ آپ جتنا چاہیں بوجھ اس پر لاد دیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بنو ثقیف کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نماز تو ہم پڑھ لیں لیکن یہ رکوع ہم پہ بڑا بھاری ہے, رکوع ہم سے نہیں ہوتا اس لیے کہ اس میں جھکنا ہے اور یہ بڑی ذلت کی بات ہے ہمارے لیے بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جس عبادت میں رکوع نہیں ہے تو وہ عبادت ہی نہیں ہے, یعنی جھکنا اللہ کے آگے اور فرما برداری اختیار کرنا یہ اصل چیز ہے. تو رکوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے سر کو بھی جھکائے, اپنے قلب کو بھی جھکائے اللہ کے آگے کہ میں ہر طرح سے حاضر ہوں. فرمایا کہ سب سے بہترین عبادت وہ ہے جس میں رکوع ہو. تو رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے نماز میں. اسی طریقے سے سجدہ, یہ بھی ہر رکعت میں فرض ہے. اگر رہ جائیں گے کوئی ایک سجدہ رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. چنانچہ اگر کوئی شخص بھولے سے کوئی سجدہ رہ جائے اور بعد میں اگلی رکعت میں اسے یاد آئے کہ میں نے ایک ہی سجدہ کیا تھا تو اسے چاہیے پھر وہ تیسرا سجدہ بھی کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لے. تو سجدہ بہرحال فرض ہے, اگر سجدہ آدمی سے رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اصل میں سجدہ کہتے ہیں وجہ الجبہ علی الارض, اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے ٹیک دینا, گویا غایت درجے کی تذلل اس میں پایا جاتا ہے. آدمی کسی کے آگے اپنا ماتھا ٹیک دے, یہ انتہائی جو ہے سب سے آخری درجہ ہوتا ہے. تو انسان کا سب سے بلندی کا مقام پیشانی ہی ہے, تو وہ ہم جھکا کر اللہ کے سامنے زمین پر ٹیکتے ہیں تو گویا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیری ذات سب سے بلند و بالا ہے, جس کے آگے ہم اپنی سب سے بلند پیشانی وہ سجدے میں اور زمین پر ٹکاتے ہیں. تو یہ ہے اس کی تعریف, وجہ الجبہۃ علی الارض, پیشانی کا زمین پر ٹکانا, یہ سجدہ ہے. تو یہ بھی فرض ہے. اور اسی طریقے سے قعدہ اخیرہ, دو رکعت والی نماز ہے تو اس میں جو قعدہ ہے آخری یہ فرض, چار رکعت والی نماز ہے تو چار رکعت میں جو آخری قعدہ ہے وہ فرض ہے. اگر کسی شخص نے چوتھی رکعت میں نہیں بیٹھا, وہ بجائے بیٹھنے کے کھڑا ہو گیا, چار رکعت فرض پڑھ رہا ہے, بس عصر کی نماز ہی لے لیجیے یا عشاء کی لے لیں, کہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے اور چوتھی رکعت میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا, تو اب اسے جب یاد آ جائے فوراً بیٹھ جائے جلدی سے اور بیٹھ کر قعدہ اخیرہ مکمل کر کے سجدہ سہو کرے التحیات پڑھ کے, اور پھر دوبارہ جو ہے پورے التحیات و درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں. لیکن اگر کسی شخص نے پانچویں رکعت کو مکمل کر لیا اور پھر چھٹی بھی ملا لی, تب بھی نماز نہیں ہوگی, اس لیے کہ قعدہ اخیرہ پایا نہیں گیا. سمجھ میں آ گیا, قعدہ اخیرہ ضروری. البتہ اگر کوئی شخص چوتھی رکعت میں بیٹھنے کے بعد دوسری سمجھ کے کھڑا ہو گیا اور پھر تیسری چوتھی اس نے مکمل کر لی مزید, یعنی وہ ہوئی پانچویں چھٹی, تو ایسی صورت میں چار رکعتیں اس کی فرض ہو جائیں گی اور دو رکعتیں نفل ہو جائیں گی. لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ آدمی چوتھی رکعت میں بیٹھا ہو. اگر وہ بیٹھا ہی نہیں تو گویا اس نے جو قعدہ اخیرہ کا میں بیٹھنا فرض تھا اپنے فرض کو چھوڑ دیا, اور جب فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں جو نماز میں فرائض میں داخل ہیں. فرض کی تعریف میں نے عرض کر دی کہ جس کے بغیر نماز مکمل نہ ہوتی ہو, یعنی شرائط میں سے کوئی شرط رہ جائے یا فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے, بہر دو صورت نماز نہیں ہوگی. اب یہ آپ خود اس کو دیکھ لیجئے, یاد کر لیجئے کہ فرائض کون کون سے ہیں اور شرائط کون کون سی ہیں. غالباً سات شرائط بیان کی گئیں اور چھ فرائض بیان کیے گئے, تو تیرہ ہوئے کل مل کر. یہ تیرہ چیزیں ایسی ہیں کہ نماز میں اگر ان میں سے ایک بھی رہ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ فرائض میں سے کوئی فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کی تلافی نہیں ہے, لیکن واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کی تلافی ممکن ہے. فرض اگر رہ جائے گا, آپ نے اگر ادا نہیں کیا نماز میں, تو اس نماز پھر لوٹانی ضروری ہے. اب واجبات کی طرف آ جائیے, اور واجبات کا حکم بھی سمجھ لیجئے. پہلے میں نے عرض کیا کہ فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز لوٹانا ضروری ہے, اور واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے, ایک واجب رہ جائے یا دو واجب رہ جائیں یا تین واجب رہ جائیں, بشرطے کہ جان بوجھ کر نہ چھوڑے, غلطی سے سہون واجب چھوٹ جائے, یا کسی واجب کو دو مرتبہ ہم نے ادا کر لیا, یا کسی واجب کی ادائیگی میں یا فرض کی ادائیگی میں ہم نے تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تاخیر کر دی, تو ان تینوں صورتوں میں سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں واجبات ازبر یاد ہوں, یہ ہمیں معلوم ہو کہ واجبات نماز میں کون کون سے ہیں, تاکہ واجب کے ترک کی صورت میں, تکرار کی صورت میں, تاخیر کی صورت میں اپنی نماز کو سجدہ سہو کر کے لوٹا سکیں اور اس کے جو نقص ہے اس کو ہم مکمل کر سکیں. اور آسان لفظوں میں اس کو یوں یاد کر لیجئے, تاخیر واجب, یا تاخیر واجب میں تاخیر فرض بھی شامل, تاخیر واجب, ترک واجب, تکرار واجب, یہ تین تا ہیں. تو ان تینوں تاؤں کو یاد کر لیجئے, کسی واجب میں تاخیر ہو جائے, واجب میں تکرار ہو جائے, یا واجب ترک ہو جائے, تو تینوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے. اب بہت سے بیچارے بچے پوچھتے ہیں کہ جی وہ ہم نے الحمد للہ کئی دو دفعہ پڑھ دی, نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا, یا سورت شروع کی تھی اس سورت کو چھوڑ دیا, کوئی اور سورت ملا لی پڑھ لی, تو کیا سجدہ سہو آ جائے گا؟ یہ محض اس لیے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ واجبات کا علم نہیں ہوتا. لیکن اگر واجبات معلوم ہوں گے کہ نماز میں کون کون سے واجبات ہیں تو پھر اس قسم کے سارے سوالات ختم ہو جائیں گے اور آدمی خود اندازہ لگا لے گا کہ نماز میں واجب چھوٹ گیا ہے یا تاخیر ہو گئی ہے یا ترک ہو گیا ہے، اس کو درست کر لے اور سیر سیر سے نماز ہو جائے گی. تو واجبات میں سب سے پہلا واجب تو یہ ہے کہ فرض نمازوں میں پہلی دو رکعت کو قرت کے لیے متعین کرنا. چار رکعت والی نماز ہے مثلا، یہ فرض کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سنتوں اور نفلوں کی ہر رکعت میں قرت ضروری ہے، لیکن یہ وہ ان چار رکعتوں کی بات کی جا رہی ہے جو فرض ہیں. ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، یہ تین نمازیں ہیں جو چار رکعت والی ہیں. تو ان کی پہلی دو رکعتوں میں ان کی پہلی دو رکعتوں کو قرت کے لیے متعین کریں. متعین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں ہی قرت کریں، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا. اگر کسی شخص نے ان دو رکعتوں میں قرت نہیں کی یا دونوں میں سے ایک میں نہیں کی، تو اب لازم بات ہے کہ اس نے واجب چھوٹ گیا، اب وہ تیسری رکعت میں قرت کر لے یا چوتھی میں کر لے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تاخیر واجب ہو جائے گی اور تاخیر واجب سے سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. تو یہ ہے پہلی دو رکعتوں کو متعین کرنا قرت کے لیے. اور دوسرا واجب ہے ضم سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ آیات کا ملانا. سورہ فاتحہ تو پڑھنے واجب ہے اور اس کے ساتھ کچھ آیتوں کا، مزید تین آیتیں جیسے کہ میں نے بتایا ابھی، تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کو ملانا، یہ بھی واجب ہے. اب اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ میں پڑھ دی لیکن ساتھ میں سورت میں ملائی کوئی آیتیں نہیں پڑھی، تو یہ ترک واجب ہو گیا، لہذا صحیح سے کرنا پڑے گا. تو یہ دوسرا واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ چند آیات بھی تلاوت کرنا. اتنی بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ فرض نمازوں میں پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیتوں کا ملانا یہ واجب ہے، لیکن جہاں تک نفلوں کا تعلق ہے، سنتوں کا تعلق ہے، تو اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ چند آیات کا ملانا یہ واجب ضروری ہے. نہیں ملائے گا تو چاہے تیسری رکعت ہو چاہے چوتھی رکعت ہو، سجدہ سہو کرنا پڑ جائے، کیونکہ اس کی ہر رکعت میں واجب ہے اور فرضوں میں پہلی دو رکعتوں میں. اور یہاں فائدے کے طور پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پہلی دو رکعتوں میں قرت ضروری ہے، بعد کی جو دو رکعتیں ہیں فرضوں کے اندر اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے. لہذا اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سبحان اللہ تین دفعہ کہہ لے، تو بھی کہہ کر رکوع کر سکتا ہے. اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن نہیں آتا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مطلب یہ تھا کہ جب تک تمہیں قرآن نہیں آتا اس وقت تک تم اپنی نماز سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہہ کے مکمل کر لو. تو یہ تو بہرحال اس کے لیے ہے جس کو قرت نہ آتی ہو. یہاں میں نے فائدے کے طور پر یہ بات عرض کر دی، مسئلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ سورہ فرضوں کے اندر جو بعد کی دو رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے. اور اگر کوئی کسی وقت سورہ فاتحہ نہ پڑھے، بعض دفعہ بہت جلدی میں ہوتا ہے آدمی، لیکن اس کو آدمی عادت نہ بنا لے، عادت نہ بنائے، کیونکہ سنت کو بھی ترک کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. سنت ہوتی ہی کرنے کے لیے ہے، ترک کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اختیار کرنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن اگر انسان کسی وقت جلدی ہے تو پھر ایسی صورت میں آخری جو دو رکعتیں ہیں اس میں اگر تسبیحات پڑھ کر رکوع کر لے تو بھی گنجائش ہے، جواز. تو پہلا واجب پہلی دو رکعتوں کو متعین کرنا قرت کے لیے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی صورت کا ملانا یہ واجب ہے. اسی طریقے سے تعدیل ارکان، یعنی ارکان جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا. خاص طور پر بعض مواقع ایسے ہیں نماز میں جس میں اگر ہم صحیح طور پر اطمینان سے نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز لوٹائی جائے گی. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر سلام عرض کیا اور دو رکعت نماز پڑھنی شروع کی، اور آپ کے پاس جب وہ آئے دوبارہ تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تم نماز دوبارہ پڑھ لو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. انہوں نے جا کے دوبارہ پڑھ لی اور پھر حاضر خدمت ہوئے. آپ نے فرمایا کہ تم پھر اپنی نماز کو لوٹاؤ اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر گئے اور دو رکعت پڑھ لی اور پھر جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نماز دہرا لو, تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا, آپ مجھے بتا دیجئے میں کیا کروں. مطلب یہ کہ میں نے تو جو پڑھنی تھی, اب اگر میں 10 دفعہ بھی پڑھوں گا تو ایسے ہی پڑھ کے آؤں گا جیسے پڑھ کے آیا ہوں, جو خامی خرابی ہے آپ مجھے بتلا دیجئے. تو آپ نے پھر فرمایا کہ جب تم رکوع سے اٹھو کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, یہاں تک کہ تم بالکل اپنی صحیح حالت میں آ جاؤ, یعنی ہر چیز سکون میں آ جائے, اور پھر اس کے بعد سجدہ کرو, اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, اور جب مکمل سکون میں آ جاؤ تو پھر دوسرے سجدے کے لیے جاؤ. اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے عام طور پر, رکوع سے اٹھے ابھی کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ سجدے میں چلے گئے, یعنی قیام بھی مکمل نہیں ہوتا. بعض لوگ تو اتنی تکلیف بھی نہیں کرتے, رکوع سے ذرا سا گردن ہی اٹھا کے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو وہ تو نماز بالکل ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح سجدے کے اندر بھی بیٹھنا تو دور کی بات ہے, خالی جھکا ہی دیتے ہیں کہ تھوڑا سا سجدے سے یوں سر اٹھایا فوراً دوسرے سجدے. بعض حضرات کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی ابھی یہ زمین پر ہی ٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اور ذرا سا سر اٹھایا فوراً سجدے میں چلے گئے, یعنی وہ ہاتھ تک بھی اپنا اٹھانا گوارا نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں نماز ہوگی ہی نہیں. یہ ہے تعدیل ارکان, کہ جو ارکان ہیں ان کو صحیح طریقے پر اطمینان کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی واجب ہے. اگر تعدیل ارکان نماز میں نہیں ہوگا تو نماز سجد سہو کرنا پڑے گا لازمی. بعض صورتوں میں تو فرض کا ترک ہو جائے گا, اس لیے نماز لوٹانی پڑے گی, ورنہ پھر اگر کر کے واجب ہوا ہے, اتنی دیر بھی کھڑا نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہو, ایسی صورت میں پھر سجد سہو پھر تو فرض ترک ہو جائے گا, لیکن اگر اتنی دیر کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں واجب چھوٹ جائے گا اور پھر سجد سہو سے نماز ادا کرنی پڑے گی. ایسے ہی چوتھی چیز ہے ترتیب سے نماز ادا کرنا. ترتیب اگر نہیں کریں گے, تشہد کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ دی, فاتحہ کی جگہ سورہ تشہد پڑھ دیا, تو ترتیب اگر آگے پیچھے ہو جائے گی جو ہے وہ, تو اس صورت میں بھی صحیح طرح سے نماز درست کرنی پڑے گی. تو یہ چوتھی چیز ہے ترتیب سے نماز کو پڑھنا. اسی طریقے سے جن نمازوں میں جہر کیا جاتا ہے, اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے, اس میں اونچی آواز سے پڑھنا, اس میں اس کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ اگر آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو جہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی قرت دوسرا سن لے. جہر یعنی اونچی آواز سے پڑھنا کہلائے گا جبکہ برابر والا سن لے, اور صرف اس کو کہتے ہیں کہ کم از کم اپنی آواز اپنے کانوں تک پہنچ جائے, یا آہستہ آواز سے پڑھنا. منفرد کو دونوں طرح کا اختیار ہے جہری نمازوں میں, خاص طور پہ وہ چاہے تو اونچی آواز سے پڑھے چاہے تو آہستہ آواز سے پڑھے, دونوں طرح جائز ہے. تو جہری نمازوں میں بلند آواز سے پڑھنا یہ بھی واجب, اور جن نمازوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے یعنی ظہر و عصر, ان میں آہستہ پڑھنا یہ واجب. تو یہ 6 واجبات ہو گئے, 14 واجبات ہیں جن میں سے میں نے 6 کو عرض کر دیا. سارے بیان کرنے میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ وہ خلط ملط ہو جاتے ہیں اور یاد بھی نہیں رہتے کہ واجب کون سا بیان کیا گیا, فرض کون سا بیان کیا گیا. اس لیے تھوڑے تھوڑے کی تشریح بھی ہوتی رہے گی ساتھ میں اور بیان بھی ہوتے رہیں گے. تو آج جن واجبات کو بیان کیا ہے اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی 2 رکعت فرض کی, یہ فرض کا لفظ ضرور شامل کیجئے, فرض کی 4 رکعت ہماری نماز میں پہلی 2 رکعت کو متعین کرنا قرت کے لیے, یہ واجب ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا ملانا یہ بھی واجب ہے. تعدیل ارکان یہ بھی واجب ہے. ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی واجب ہے. اور ایسے ہی جہری نماز میں بلند آواز سے اور سری نماز میں آہستہ آواز سے تلاوت کرنا یہ بھی واجب ہے. تو یہ 6 واجبات آج بیان کیے گئے. اس کے علاوہ جو پہلے بیان کیے گئے تھے وہ شرائط اور فرائض تھے. شرائط کے اندر کپڑوں کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, قبلہ رخ ہونا, سفر پوشی ہونا, اور اسی طریقے سے وقت کا ہونا اور نیت کا ہونا, یہ 7 چیزیں میں نے عرض کی تھی, یہ شرائط میں داخل ہیں. اور فرائض کے اندر تکبیر تحریمہ کو بیان کیا گیا, قیام, قرات, رکوع, سجدہ اور قعدہ اخیرہ, 6 چیزیں. تو 6 اور 7 13 فرائض اور 6 واجبات اب تک آپ نے سنے, ان کو کوشش کریں کہ ذہن نشین ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. نماز کے سلسلے کی کا کلام چل رہا تھا. اس سلسلے میں نماز کی شرائط اور اس کے ارکان کا بیان ہو چکا اور واجبات کا بیان چل رہا تھا, جس میں سے 6 واجبات کو بیان کر دیا گیا اور ان کا حکم بھی بتا دیا گیا کہ واجبات میں تاخیر یا ترک یا تکرار, تینوں صورتوں میں صحیح صحیح سے نماز ہو جائے گی. تو جو واجبات بیان کیے گئے تھے کہ پہلی 2 رکعتوں کو فرض میں قرت کے لیے متعین کرنا, سورہ فاتحہ کا پڑھنا, سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کا ملانا, لیکن یاد رہے کہ یہ واجب ہے سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کو ملائے, اگر پہلے پڑھے گا تو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا ملانا واجب ہے. اسی طریقے سے ترتیب, اور ترتیب کے بعد تعدیل, کہ ہر رکن کو صحیح مقدار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کریں, اور اسی طریقے سے یہ 5 ہو گئے. چھٹا واجب جو ہے یہ ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں قرت, ان میں جہر کرنا, اونچی آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے, اور جن نمازوں میں آہستہ پڑھنا ہے ان میں آہستہ پڑھنا, تو یہ 7 ہو گئے. اسی طریقے سے رکوع کے بعد کھڑا ہونا, یعنی قومہ, اس میں بالکل اطمینان کے ساتھ آدمی کھڑا ہو جائے, امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے, مقتدی ربنا لک الحمد کہہ دے, اور منفرد جو ہے یہ دونوں کہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی اور ربنا لک الحمد, اور منفرد اپنی نماز میں اگر وقت ہے تو یہ بھی پڑھے تو زیادہ بہتر ہے, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اگرچہ یہ سنت ہے لیکن ایسی صورت میں واجب بھی مکمل طور پر ادا ہو جائے گا. سنت پر چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض بھی اس میں آ جاتا ہے, واجب بھی آ جاتا ہے. جب آدمی سنت طریقے پر عمل کرتا ہے تو واجبات پورے مل جاتے ہیں, فرائض بھی ادا ہو جاتے ہیں, اور سنت کی تکمیل کا ثواب بھی ملتا ہے. اس لیے جو مسنون عمل پر عمل جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز احسن طریقے پر مکمل ہو جائے. تو بہرحال یہ قومہ, یہ 8 ہو گیا. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اطمینان کے ساتھ, جب پہلا سجدہ ہو جائے تو اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے, اور اس کے بعد ربی اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی, یا کم از کم ربی اغفر لی, اس حد تک آدمی بیٹھے اور پھر دوسرے سجدے میں جائے. اور بیٹھنا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بیٹھے تو اس کا جسم کا ہر حصہ ساکن ہو جائے, ابھی حرکت میں نہ ہو کہ وہ دوسرا سجدہ ہم کر دیتے ہیں. تو یہ 9 ہو گئے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ بیٹھنا. اسی طریقے سے 4 رکعت والی نماز میں قعدہ اولی التحیات میں بیٹھنا, یہ بھی واجب ہے. اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا واجب یہ, یعنی دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہو گیا, تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے بیٹھا آدمی تحیات پڑھنے کے لیے اور بعد میں درود شریف شروع کر دی, تو اگر درود شریف اتنی زیادہ پڑھ لی, اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لی اس نے, ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا, تاخیر ہو گئی. کھڑا ہونا چاہیے تھا تیسری رکعت کے لیے, لیکن نہیں کھڑا ہوا تو یہ تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو آ جائے گا. لیکن اگر صرف اللہم صلی ابھی کہا تھا اور یاد آ گیا تو یہ تھوڑی مقدار ہے, اس میں واجب نہیں. لیکن اگر اتنی مقدار جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہو آدمی, تاخیر ہو جائے, تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا. تو قعدہ اولی یہ بھی واجب ہے. اسی طرح تو یہ ہو گئے 10. دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے, التحیات کا پڑھنا. تو یہ 11 ہو گئے. اور دعائے قنوت کا پڑھنا وتر میں یہ 12 ہو گئے. اور عیدین میں 6 تکبیریں جو زائد ہوتی ہیں ان کا کہنا یہ بھی واجب ہو. تو یہ 13 واجبات ہیں. اب آپ کے لیے سہولت ہوگی کہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی صورت ایسی ہے جس سے نماز نہیں ہوگی, کون سی صورت ایسی ہے کہ جس سے سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنت ہیں یا مستحب ہیں. لیکن بہرحال سنت طریقے پر عمل کرنے میں جیسے کہ میں نے کہا کہ واجبات بھی ادا ہو جاتے ہیں. مثلا اطمینان کے ساتھ آدمی جب قومے میں بیٹھے جب کھڑا ہوگا رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ سمیع اللہ علیہ حمدہ بھی کہے, ربنا لك الحمد بھی ہو, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, جب اتنے عمل سے گزرے گا تو اطمینان تو خود بخود حاصل ہو جائے. اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے گا اور بیٹھ کر رب اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارزقنی اتنی طویل جب دعا پڑھے گا تو یہ اطمینان ہو جائے گا, اطمینان سے بیٹھ کر ہی پڑھ سکے گا. تو گویا سنت طریقے پر عمل کرے گا تو واجب بھی خود بخود حاصل ہو جائے گا. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں, تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو مثلا کانوں تک لانا, ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا, یہ سب مسنو عمل ہیں. اور اس کو اس یعنی اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے تو فرض ادا کر لیا, اس نے واجب ادا ہو گیا, فرض ہو گیا, لیکن سنت پر عمل نہیں ہوا. تو سنت پر عمل تبھی ہوگا جب تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ آدمی اٹھائے, اور ہاتھ بھی اٹھائے اس طریقے سے کہ اپنی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف. بہت سے لوگ نماز اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں کہ کانوں کو جو رخ ہوتا ہے ہتھیلیوں کا وہ کانوں کی طرف ہوتا ہے, بعض کانوں سے اوپر لے جا کے ہاتھ باندھتے ہیں. تو طریقہ وہی ہے کہ یہ نرم گوشے جو ہیں کانوں کے اس کے محاذات میں سیدھ میں بالکل جو ہے یہ انگوٹھے ہوں, اور اس طریقے سے ہوں کہ ہماری ہتھیلیوں کا رخ قبلہ رخ ہو. ہم نے مجسم اپنے آپ کو قبلے کی طرف رکھنا ہے, ہمارا چہرہ بھی مکمل قبلے کی طرف ہو, ہمارے پیر بھی قبلے کی طرف ہوں, حتیٰ کہ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہاتھ بھی ہمارے قبلے کی طرف ہوں. اس میں بھی بعض اوقات کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم گھٹنوں سے نیچے اپنے ہاتھ کر لیتے ہیں تو یہ انگلیوں کا رخ اب زمین کی طرف ہو جاتا ہے بجائے سیدھے ہونے کو. اس لیے گھٹنوں سے تھوڑا سا پیچھے ہاتھوں کو رکھیں گے تو انگلیوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف ہو جائے گا, لیکن اگر ہم تھوڑا آگے بے احتیاطی کے ساتھ یوں کر کے رکھیں گے تو دیکھیں اب یہ قبلے کا رخ نہیں ہے بلکہ اب زمین کی طرف رخ ہو گیا ان کا. اسی طریقے سے جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے وقت بھی انگلیوں کو موڑ لیں اگر تکلیف نہ ہو. بعض اوقات بعض لوگوں کی انگلیاں سخت ہوتی ہیں وہ موڑ نہیں پاتی, تو جس حد تک ممکن ہو سکے اس حد تک اس سنت پر عمل کریں کہ سجدے کے اندر بھی اس طریقے سے انگلیاں ہوں قبلے کی طرف, اور اس کے بعد جب بیٹھتے ہیں بایاں پاؤں بچھا کے اور سیدھا پاؤں کھڑا کر کے تو کھڑے کرنے کی صورت میں پیروں کرو انگلیوں کرو یہ بھی قبلے کی طرف ہو. لیکن میں نے کہا کہ اس میں ہر آدمی اپنی عادت کا پابند ہے, بعض اوقات انگلیاں مڑتی نہیں, تو بہرحال جس حد تک مڑ سکے کوشش کر لے چاہے کہ انگوٹھائی مڑ جائے. تو یہ اعمال کرنے کے ہیں. اس سلسلے کی جو احادیث ہیں انشاءاللہ ان کو پھر بیان کیا جائے گا. مسائل کے سلسلے میں اصل میں پہلے بھی اس احتیاط پر عمل ہوتا تھا کہ یہاں بیان کرنے سے گریز کیا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیان کچھ کیا جاتا ہے, سمجھ کچھ لیا جاتا ہے, اور بعد میں جو ہے پھر اس کی نسبت جو ہے میری طرف ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم نے تو فلاں صاحب سے سنا تھا, تو اس سے بعض اوقات جو ہے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز پیش آ جائے وہ معلوم کر لینی چاہیے اور پوچھ کر پھر عمل کر لیں, مسئلہ معلوم کر لیں کہ بھئی کیا یہ صورت پیش آ گئی اب کیا کریں. تو اس لیے اس سلسلے کے جو احادیث ہیں اس کو انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے. جب آپ کی نماز کا طریقہ پتہ چلے گا تو خود بخود ساری کی ساری سنتیں بھی اس میں آ جائیں گی, واجبات بھی آ جائیں گے, فرائض بھی آ جائیں گے, کوئی چیز رہے گی نہیں. اب بعض چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں لیکن اس کی پابندی کرنا ہمارے لیے سنت طریقے پر چلنا اسی میں نورانیت. مثلا آدمی رکوع میں جب جائے گا تو اپنی انگلیوں کو کھلا رکھیں گے اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنے کو ہم پکڑیں گے, وہاں پر انگلیوں کو بند نہیں کرنا سختی کے ساتھ. اسی طرح سجدے کے اندر جائیں گے تو جب اپنی انگلیوں کو کھلا نہیں رکھیں گے اس طریقے سے, بلکہ اپنی حالت پر رکھیں اور ملا کر, بہت زیادہ بالکل بھیجے بھی نہیں لیکن سیدھی رہیں اور ساتھ ساتھ ہوں گے, کھلی نہ ہوں, اپنی حالت پر ان کو رکھنا ہے. تو یہ سنت طریقے پر عمل ہے. ایک شخص جو ہے کسی جگہ پر گئے, پتہ چلا کہ وہاں کوئی بزرگ آئے ہیں تو ان کی ملاقات کے لیے گئے, چٹائیاں اٹائیاں تو ہوتی نہیں تھی، سجدہ جو کیا جاتا تھا بعض اوقات مٹی پر ہی کرتے تھے، زمین پر ہی. تو انہوں نے ان کی انگلیوں کے نشانات دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ شخص بدعتی ہے، اور کہا کہ بھئی اچھا ہوا میری ان سے ملاقات ہوئی. جب وہ پہنچے تو وہ جا چکے تھے، تو انہوں نے ان کی انگلیوں کا نشان دیکھ کر کہا کہ اس نے سنت طریقے پر سجدہ نہیں کیا، لہذا وہاں سے وہ واپس ہوئے. تو یہ بات ہے کہ سنت طریقے پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا، یہ اصل چیز ہے اور ہمارا مقصود بھی یہ ہے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ کہ بھئی سنت میں کیا نیت کرنی چاہیے. تو بات یہ بھائی، فرائض ہوں یا سنت یا مستحبات ہوں، نیت سب کی یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں یا واجب پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو ذہن میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو تو یہ بات ہے کہ سنت طریقے پر عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنا، یہ اصل چیز ہے اور ہمارا مقصود بھی یہ ہے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ کہ بھئی سنت میں کیا نیت کرنی چاہیے. تو بات یہ بھائی، فرائض ہوں یا سنت یا مستحبات ہوں، نیت سب کی یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں یا واجب پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. تو ذہن میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے. باقی سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ سنت میں نیت یہ کرتے ہیں کہ سنت واسطے رسول اللہ کی، تو یہ جو ہے جملہ بھی صحیح نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تو ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی میں، آپ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم سنت پڑھ رہے ہیں. اس لیے اس کو زبان سے یہ کہنا کہ فرض کے لیے تو نیت کرتے ہیں کہ واسطے اللہ کے، اور سنت میں نیت کرتے ہیں واسطے رسول اللہ کے، یہ صحیح نہیں. طریقہ وہی کہ واسطے اللہ تعالیٰ، نماز تو ہے ہی اللہ کے لیے، جتنی عبادات ہے سب اللہ کے لیے. ہاں یہ بات ہے کہ جو سنت پڑھ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز سے پہلے مثلا دو رکعت پڑھا کرتے تھے، یا فجر میں ظہر میں چار رکعت پڑھا کرتے تھے، یا ظہر کے بعد دو رکعت پڑھتے تھے، مزید عصر سے پہلے چار پڑھتے تھے، یا مغرب کے بعد دو پڑھا کرتے تھے. تو یہ آپ کا طریقہ تھا، اس لیے اختیار کر رہے ہیں. ورنہ فرائض کا جہاں تک تعلق ہے تو فرائض تو دو فرض ہیں، چار فرض ظہر میں ہیں، چار عصر میں، تین مغرب میں، چار عشاء میں، بس ختم. فرائض تو یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو متعین کی. لیکن جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا کہ آپ اس سے پہلے کچھ پڑھتے تھے، بعد میں پڑھتے تھے، پھر اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کن سنتوں کو انتہائی ضروری قرار دیا کہ اس کی کبھی آپ نے ترک نہیں کیا انہیں کبھی آپ نے، تو وہ موقعہ کہلاتی ہیں. اور بعض سنتیں وہ ہیں جو آپ نے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، تو یہ غیر موقعہ کہلاتی ہیں، کہ بھائی تاکید نہیں ہے. مثلا عصر سے پہلے کی، عشاء سے پہلے کی چار سنتیں اگر کوئی پڑھ لے گا ثواب ہے، نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی آئے اور پڑھ لے پہلے سے، کیونکہ یہ جتنی بھی سنتیں ہیں جو کوتاہیاں فرائض میں رہ جاتی ہیں، یہ ہمارے لیے ازالے کا سبب بن جائیں گے قیامت کے دن. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ بیکار نہیں ہے جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں. تو بعض اوقات فرائض میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کمی کوتاہی ان سنن اور نوافل سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے. اس لیے ان کو بیکار چیز نہ سمجھے آدمی. فجر سے پہلے کی دو سنتیں البتہ بہت زیادہ تاکیدی ہیں، اور اس میں بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سنتیں چاہیں تو یہاں آ کے پڑھیے اگر وقت ہے تو، یا گھر سے پڑھ کر آئیں. صبح کے وقت میں جب آدمی مسجد میں آئے تو صلاۃ المسجد نہیں پڑھنی، طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک سوائے فجر کی دو سنتوں کے کوئی اور سنت پڑھنا، نفل پڑھنا جائز نہیں. اس لیے مسجد میں جب آئیں تو یا تو فجر کی دو سنتیں پڑھ لیں، جب فجر کی دو سنتیں پڑھیں گے تو اس میں خود بخود صلاۃ المسجد بھی آ جائے گی، وضو کر کے آئیں تو تحیۃ الوضو بھی اس میں آ جائے گا، تحیۃ المسجد بھی آ جائے گی، دونوں چیزیں آ جائیں گی. نیت پر ہے سارا کچھ موقوف. اور اگر گھر سے پڑھ کر آ گئے تو بس پھر آپ مسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آ کر بیٹھ جائیے، ذکر اذکار تسبیحات جو بھی ہیں وہ کریں، ورنہ خاموشی کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے مسجد میں. آ کر مسجد میں گفتگو میں مشغول ہو جانا اور جو ہے وہ تبصرہ کرنا کسی چیز پر یہ مناسب نہیں ہے، مسجد کے تقدس کے بھی خلاف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے، علامت قیامت میں سے اس کو قرار دیا ہے کہ لوگ مسجد میں آ کر جو شور و شغب کرنے لگیں اور جو ہے جھگڑے کرنے لگیں یا آپس میں آوازیں ان کی اتنی اونچی ہو جائیں جیسے بازاروں میں ہو جاتی ہیں، منع فرمایا. اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ مسجد کا تقدس کا ہم خیال رکھیں، آ کر اطمینان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں. بعض لوگ ایسے ہیں کئی سالوں سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بیٹھے رہے ہیں یا نہیں، اتنی خاموشی کے ساتھ مطلب اپنے کام کیے جا رہے ہیں. اور یہی اصل چیز، کسی قسم کا کوئی شور نہیں، کوئی شغب نہیں، اپنے کام سے کام رکھنا. ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہ دوسرے کے لیے مضر نہ ہو. اگر ہمارا وجود مضر بن جائے دوسرے کے لیے تو یہ ہماری ساری عبادتیں پھر بیکار ہو جاتی ہیں. حج جیسا عمل جس میں طواف ہے، عمرے جیسا عمل جس میں طواف ہے، اگر اس میں آپ لڑ جھگڑ کر کسی کو پیچھے کر کے اور خود جا کے بوسہ دے دیں تو یہ عمل محمود نہیں. منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی صورت میں جبکہ بھیڑ بھاڑ ہو تو زبردستی جو ہے وہ گھس کر لوگوں کو دھکے دے کر اور خود جو ہے وہ حجر اسود کو چوم لینا اور بہادری سے پھر لوگوں کو دیکھنا کہ ہاں بھائی میں نے چوم لیا ہے، تو یہ کوئی جو ہے کار ثواب نہیں ہے. بلکہ ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اشارہ استلام کر لو کہ دور ہی سے جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چوم لو، یہی قائم مقام ہو جائے گا. کیوں ہے یہ؟ ضرر سے بچانے کے لیے، کہ ہمارے ضرر سے دوسرا مسلمان بچ جائیں، یعنی ہمیں انہیں دھکا بھی نہ دینا پڑے. جب کوئی شریعت جب اس حد تک خیال رکھتی ہے تو دھکا دینا تو کم تکلیف دہ ہوتا ہے، زبان کی جو بات ہوتی ہے اس سے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض اوقات چھری کے گھاؤ بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے دیے ہوئے زخم جو ہیں وہ ہرے رہتے ہیں، کبھی بھرتے نہیں. چنانچہ بعض اوقات بیٹا باپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، یا میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، بیوی کوئی بات ایسی کہہ دے، یا شوہر بیوی سے کوئی ایسی بات کہہ دے، بعد میں ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ اس نے فلاں وقت یہ بات کہی تھی، وہ نہیں بھولتا. تو اس لیے اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا، ایذا دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو مسجد میں جب ہم آئیں تو فجر کے وقت خاص طور پر اگر سنتیں ہم نے پڑھ لی ہیں تب تو آگے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، نہیں پڑھی تو دو رکعت سنت پڑھ کے کوشش کریں کہ قریب تر جو جگہ ہے اس میں آ کے بیٹھیں. اگر پہلی صف میں جگہ نہیں ہے دوسری میں بیٹھ جائیں، دوسری میں نہیں تیسری میں بیٹھ جائیں. لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آدمی آ کے بالکل وہ گیٹ سے باہر بیٹھ جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے قریب تک، تاکہ جب سب بندی ہو تو اس میں پھر افراتفری نہ ہو، پتہ چلا کہ اب بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، تو وہ طریقہ بھی مناسب نہیں. اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ فجر کی سنتیں، اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، آپ کی فجر کی سنتیں رہ گئیں، تو فرض جب نماز ہو رہی ہو تو سنتوں میں مشغول ہونا یہ مناسب نہیں. لیکن فجر کی سنتوں کے بارے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بہت زیادہ ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر تم گھوڑوں پر سوار ہو تب بھی فجر کی سنتیں ترک نہ کرو، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے تمہیں رون ڈالیں تب بھی تم فجر کی سنتیں مت چھوڑو. تو ان تاکیدی روایات کی بنا پر علماء نے، فقہا نے ان سنتوں کو واجب کے قریب قرار دیا ہے، فجر کی سنتوں کو. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کی سنتیں رہ گئیں، اس نے فرض پڑھ لی جماعت سے لیکن سنتیں رہ گئیں، تو باقی سنتوں کی قضا تو نہیں، لیکن فجر کی سنتوں کی قضا اس طور پر کہتے ہیں کہ زوال سے پہلے پہلے پڑھ لیں. ویسے تو سورج نکلنے کے بعد فوراً پڑھ لینی چاہیے، لیکن کسی شخص کی نماز ہی نکل گئی مثلاً، سنتیں بھی رہ گئیں اور اس کے فرض بھی رہ گئے، سورج نکلنے کے بعد ہی آنکھ کھلی ہے، تو زوال سے پہلے پہلے جب بھی وہ پڑھے گا تو سنتیں بھی ساتھ میں پڑھے گا. حالانکہ اب قضا ہو چکی ہیں لیکن فجر کی سنتوں کی تاکید کی وجہ سے یہ سنتیں بھی ادا کی جائیں گی. اب رہ گیا یہ معاملہ کہ جماعت کھڑی ہے اور ہم نے سنتیں پڑھنی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اگر مسجد حدود مسجد کے اندر کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو گناہگار تو ہوں گے، گناہ ہوگا اس کا. اس لیے اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر کسی جگہ پر سنتیں پڑھ کر پھر مسجد میں داخل ہوں. فجر کی سنتوں کے بارے میں جبکہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو، بعض لوگ آ کے پیچھے سنتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، ستون کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو حدود مسجد میں کہیں بھی پڑھیں گے تو یہ بہرحال اس کا گناہ تو ہے. تو اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر سیڑھیوں پر جگہ ہے مثلا, وہاں پر پڑھ لیں اور پڑھ کر پھر مسجد میں داخل ہو کر ہو جائیں شامل, اس صورت میں جبکہ آپ کو یقین ہو کہ مجھے نماز مل جائے گی. لیکن اگر یہ پتا ہو کہ میں سنتوں میں مشغول ہوں گا تو نماز نکل جائے گی, تو پھر سنتوں کو چھوڑ دیجئے, فرض میں شامل ہو جائیں اور ان سنتوں کو سورج نکلنے کے بعد ادا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر طریقے پر عمل کرنے کی دل و جان سے توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.